بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کی بنیاد جو ہے وہ تین چیزوں پر ہے، عقائد ہیں اور ظاہری تابعداری ہے اور باطنی تابعداری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے سے 2 مہینے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک طالب علم کی شکل میں آئے تھے. سبھی لوگوں کی سنی بھی ہوگی وہ حدیث جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. اردو سمجھ لیتے ہو؟ مولانا ہے کیا؟ اچھا، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے طالب علمانہ طور پر یہ پوچھا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جواب میں عقائد کا بیان کیا، اسلام کے جواب میں نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کو بیان کیا، احسان کے جواب میں صفت حضور کو بیان کیا. ان تعبد اللہ کانک ترہ، اللہ پاک کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھوایا کہ وہ کہاں گئے دیکھو. تو صحابہ گئے دیکھنے کے لیے، ملے نہیں ان کو، وہ تو جبرائیل تھے، اوپر چلے گئے. تو فرمایا کہ ذاک جبریل اتاکم یعلمکم امور دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تم کو تمہارے دین کی سمری سے واقف کرا دیں، امور دین سے تم کو واقف کرا دیں کہ دین کی بنیاد میں یہ تینوں چیزیں ہیں. کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے 2 مہینے پہلے پیش آیا تھا. عقائد کو ہم لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اگرچہ تفصیلات پوری ہمیں نہیں آتی ہیں. بہت سو کو عقائد کی تفصیلات سے واقفیت نہیں، جبکہ وہ ہونا چاہیے. بیسک 7 چیزیں ہوتی ہیں وہ، اور بقیہ اسی کے فروغات ہیں. 7 بات کے ماننے پر آدمی مسلمان شمار ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں شمار ہوتا. اور ان 7 باتوں میں رہنے کے لیے آدمی کو کچھ شرائط ہوتے ہیں، تو وہ 7 باتوں میں رہتا ہے ورنہ نہیں رہتا. ایمان میں داخل ہونا، خارج ہونا ایسے ہی ہے جیسے نماز میں داخل ہونا، خارج ہونا. ایک آدمی نماز میں داخل کیسا ہوتا ہے سب کو پتا ہے. تو پھر یہ بتایا گیا کہ نماز میں داخل ہونے کے بعد میں باقی رہنا نماز میں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی نماز میں داخل ہوا، اس کے بعد اس کی قیاس خارج ہو گئی، مگر وہ رکوع سجدہ کر رہا برابر، اور سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رکوع سجدہ کر رہا ہے امام کے ساتھ. وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں رکوع سجدہ کر رہا ہوں امام کے ساتھ، وہ کہہ رہا کہ میری نماز کیسا نہیں ہے. خالی اٹھک بیٹھک سے ارکان نماز کو ادا کرنے سے نماز میں نہیں رہتا آدمی. نماز میں داخل ہونے کے بعد میں نماز میں رہنے کے اصول ہیں کچھ. نماز میں داخل ہوا، قبلے کی طرف پیٹ کر کے منڈے پلٹا کے کھڑے ہو گیا اور نماز پوری پڑھ رہا ہے، اس کے اصول ہیں جن کو ہم شرائط صلات کہتے ہیں. مفسدات صلات ہیں، نماز کو فاسد کرنے والے وہ نہیں ہونا. ان میں سے کوئی ہو گیا آدمی سے اور انہیں ویسے ہی نماز میں چلتا رہا، وہ نماز میں نہیں ہوتا. وہ جیسے ایمان میں داخل ہونے کے بعد میں ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا، لیکن ایمان میں باقی رہنے کے لیے جو شرائط تھے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو سیکھا ہی نہیں ہے، اسے جانا ہی نہیں ہے، بے ایمانی کی باتیں کر رہا ہے، بے ایمانی کا کوئی عقیدہ اختیار کر لیا ہے. بولتا میں کلمے والا ہوں. بھائی تو ایمان میں ایمان والا کلمہ پڑھتے رہنے سے ایمان والا نہیں رہے گا، جب تک کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد میں باقی رہنے کی جو چیزیں ہیں وہ پورے نہیں کرے گا. جتنے لوگوں پر کفر کا حکم لگتا ہے وہ وجہ اس کی وہ، ارے مولویوں کو کیا ہے، سب کو کفر کا فتویٰ دیتے رہتے، کفر بنانے کی مشین ہے ان کے پاس. مولوی کافر کسی کو نہیں بناتا، کافر بنانا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. وہ آدمی کافر نہیں ہے، اس کو کافر بول دیا تو بولنے والا کافر ہو جاتا ہے. اتنا تو مولوی کو معلوم رہتا ہے، مولوی کو اتنی بات معلوم رہتی ہے کہ اگر کوئی کافر نہیں ہے اور اس کو کافر بولے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی کوئی کافر ہو گیا، اس کو کافر نہ بولے تو بھی کافر ہو جاتا ہے. ارے بھائی ان کو کافر مت بولو، ان کو کافر مت بولو، نہ بولے تو کافر ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے. بہت حساس مسئلہ، سینسیٹیو مسئلہ ہے، کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ باقی رہنے کے اصول کیا ہیں، ایمان میں باقی رہنے کے اصول کیا ہیں. اسی لیے حضرت خالد ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض آتا ہے، خالد ثناء اللہ پانی پتی ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، تفسیر مظہری جن کی تفسیر ہے. انہوں نے بعض ان کی کتاب فقہ کے مشہور مالاب الدہ میں ہوں، اس میں کفر کن کن چیزوں سے ہوتا ہے اس کا ایک باب ہے. بازار ایسے ایسے جزیات لکھے ہوئے ہیں اس میں کہ اس سے کافر ہو جاتا ہے، اس سے کافر ہو جاتا ہے. جب لوگ پڑھتے ہیں اس کو تو حیران میں رہ جاتے ہیں، یار کون ہے ایسا آدمی جو اس سب ان میں سے کوئی نہ کوئی نہ کیا ہو. اسی چیزیں ہیں جیسے نماز میں داخل ہونے کے بعد میں خالی نماز کے کام کرتے رہے لیکن شرائط پوری نہیں کرے تو داخل، دکھتے ہوئے بھی داخل نہیں رہتا، ایسے ایمان میں داخل ہونے کے بعد میں ایمان میں باقی رہنے کے کام اگر نہیں کیا تو ایمان کا کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے کو ایمان والا بتاتے ہوئے بھی آدمی ایمان والا نہیں رہتا. یہ وہ سیکرٹ ہے جہاں سے آدمی کو باوجود کلمہ پڑھنے کے کفر کا حکم لگتا ہے. تو یہ عقائد والا حصہ ہے جو ہم جانتے ہیں, اللہ کی ذات کو ماننا, ان کی صفات کو ماننا, اللہ کے فرشتوں کو ماننا, اللہ کی کتابوں کو ماننا, اللہ کے رسولوں کو ماننا, اللہ کے تقدیر کو ماننا, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو ماننا, اور آخرت کو ماننا. خالی اٹھائے گئے اور آخرت نہیں ماننے کہ وہاں پہ کوئی ہے جزا و سزا کا نظام, جنت جہنم سے بھی نہیں ہوتا کام, یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان کو ماننا پڑتا ہے. آدمی انٹر ہو جاتا ہے اس عقیدے کو قبول کرنے کے بعد, آدمی انٹر ہو جاتا ہے اس میں. پھر ایسی کوئی بات نہیں کرنا, ایسا کوئی کام نہیں کرنا, ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا جو ان سات باتوں میں سے کسی کو ڈیمیج کرے. تو شرائط یہ عقائد کا حصہ ہے. اور اسلام کہتے ہیں فقہ ظاہری کو, ظاہری طور پر سرنڈنگ اختیار کرنا. اس کی بنیاد میں پانچ چیزیں ضرور ہیں, لیکن خود پانچ چیزوں کا نام اسلام نہیں ہے. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکاۃ دینا, حج کرنا, یہی جب اسلام کیا ہے بولے تو حضور نے یہی فرمایا نا, شہادت و اللہ الہ الا اللہ و ان رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و الحج و صوم رمضان. ایک مرتبہ ہم گزشتہ چلے میں تھے, انڈیا نہ گئے ہوئے تھے, وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ آدمی مسلمان رہنے کے واسطے پانچ چیزیں ہیں, وہ کر لیے آپ, قصہ ختم ہو, کچھ نہیں ہے, ذمہ داری کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. حدیث میں ایسے ہی ہے, اب ہمارے کو حدیث پڑھا رہا ہے. جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر کو ٹیلینال پڑھائے تو ٹیلینال اس کو بولتے. یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ تبلیغ ابلیغ کچھ نہیں ہے, یہ دعوا وغیرہ کچھ چیز نہیں ہے, یہ امر بن معروف نہیں ہے, کوئی چیز نہیں. میں نے سوچا بڈھے کو کیسا سمجھاؤں, ایسے لوگوں کو جواب استدلال ہی نہیں دے سکتے آپ, اس کے بعد عقل ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ دین علم کی بات سمجھے. تو میں نے کہا آپ کتا بلی بھی کھا لیتے ہیں؟ بولا حول ولا قوۃ الا باللہ. میں نے کہا یہ پانچ باتوں میں سے تو کہیں میں بھی نہیں ہے. میں نے پوچھا شادی کے بارے میں جانتے ہیں آپ کہ اپنی اماں سے بیٹی سے بہن سے شادی کر سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ کیسی بات کر رہے ہیں مول صاحب, اماں سے بیٹی سے بہن سے تو ہی شادی ہو سکتی. میں نے کہا وہ بھی عورت ہے, وہ بھی عورت ہے, کیوں نہیں ہو سکتی اس سے شادی؟ کیا بات ہے, شادی تھوڑی ہے اس کی. میں نے کہا یہ پانچ باتوں میں تو ہے ہی نہیں, رشوت ہے, سود ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, حلال حرام ہے, محرمات کی تفصیل ہے, محدلات کی تفصیل ہے, جائز ناجائز کی چیزیں ہیں, ایک دنیا ہے پوری اسلام کی. تب اس کے دماغ میں آئی بات کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں, پھر اس کو تو میں ایسے ہی عرض کر سکتا تھا اس کے سامنے. تو ظاہری سرنڈنگ ٹھیک ہے صاحب, آپ جو بولے وہ کریں گے, جیسا بولے ویسا کریں گے, جو نکو بولے وہ نہیں کریں گے, یہ اسلام کہلاتا ہے. کرنے سے تعلق ہے اسلام کا, نہ کرے آدمی اپنے کو مسلمان بولے تو اس کو جھٹلایا جائے گا کب قیامت میں کہ تو جھوٹ بول رہا تھا, کرتا نہیں تھا اور اپنے کو مسلم بول رہا تھا. کرنا پڑتا ہے مسلمان. قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان جب کہا, یعنی کہا گیا کہ جب ہمارے حکم کر بیٹے کو ذبح کرنے کے حکم پر وہ مسلمان بن گئے. قرآن پاک میں تو یہی لفظ ہے نا, فلما اسلما وتلہ للجبل نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت رؤیا. جب دونوں مسلم ہو گئے اور پیشانی کے بل لٹا دیا اسماعیل کو, تو ہم نے پکارا کہ ابراہیم بس کر, ہو گیا کام کر. اس معاملے میں کرنا جو کہا گیا تھا وہ کرنا وہ اسلام ہوتا ہے. بغیر کرے کہ آدمی اپنے کو مسلم کہتا ہے, دنیا کو بیوقوف بنا سکتا ہے, اللہ کو نہیں بنا سکتا. اللہ کے ساتھ کون آدمی فراد کر سکتا ہے, کون دھوکہ کر سکتا ہے, کون سے کون چھپا سکتا ہے؟ تمہیں گویم مسلمانم بلردم, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں اپنے کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپنے لگتا ہوں, کہ دانم مشکلات مسلمان, کہ مسلمان بولنے کا کیا مطلب ہے. میں سمجھتا ہوں اسلام وہ سیکھنا پڑتا ہے ہم کو, اور سیکھنا ہے ہم کو, ہم مسلمان ہیں, ہم نے ایگری کیا ہوا ہے, یہ اسلام ہوتا ہے. اور ظاہری فرما برداری کے ساتھ باطنی فرما برداری, اندر سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے رکھنا, یہ وہ دونوں سے بھی مشکل کام ہے. یہاں پہ آ کے کمپلیٹ ہوتا ہے آدمی, مکمل ہو جاتا ہے انسان. کا کمال جو ہے نا, ایمانیات اور اسلامیات اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ احسانیات کو اختیار کرنے. مل اسلام, مل ایمان, مل احسان, یہ پوچھا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام, اور حضور نے فرمایا کہ یہ امور دین سکھانے کے لیے ہی آئے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ دین میں ہے کیا, رخ کیا کیا, سائڈ کیا کیا ہے. اس باطنی سرنڈنگ کا نام جو ہے فن والوں کے پاس میں تصوف ہے, اور اس میں داخلہ لینا بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے اسلام میں داخلہ یا ایمان میں داخلہ. یہ کام بھی اسلام کو ایمان کو مکمل کرنے والا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ چلا لیے تو چلا لیے, نہیں چلا لیے تو کچھ نہیں. پتا نہیں کیا بدعات ہیں اس میں، کیا خرافات ہیں اس میں، دین میں ہے کیا نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو باطنی دین ہے، فقہ باطنی جو ہے، اندر سے فرما بردار ہونا، یہ 50% سے زیادہ ہے اسلام کا دین کا 50% سے زیادہ حصہ یہ ہے. حالانکہ جو 50% سے کم جس کو ہم بول رہے ہیں، وہ کتنی لمبی دنیا ہے، بزنس ہے، بزنس کے مسائل، انہیریٹنس ہے، انہیریٹنس کے مسائل، سیاست ہے، سیاست کے مسائل، حکومت ہے، حکومت کے مسائل، وہ بھی تو دین کا حصہ ہے نا. اس میں نظام عدلیہ ہے، وہ پورا اس کے مسائل، چوروں ڈکیتوں کے حکام قوانین ہیں، وہ ان کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، آئلی خاندانی مسائل، نکاح و طلاق کے مسائل، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، ایک دنیا ہے نا وہ پوری، اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں. وہ 50% سے کم ہے. اب یہ لکھنے، یہ بولنے والے جو ہیں نا، بڑے علماء ہیں، جو مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، ہزار کتابوں سے زیادہ لکھنے والے ہیں. یہ بھی ٹاپک میرے دوستو بھائیو ایک ایسا ہے کہ ایک مسلمان کو اس سے مناسبت پیدا کرنی ہے، اور اس میں حصہ لینا ہے، اور اس میں اپنی اصلاح کرنی ہے. باطنی اصلاح کو تصوف کہتے ہیں، اور باطنی دینداری کو تصوف کہتے ہیں. باطنی دینداری سے مراد انسان کے اندرون کی دینداری. اندرون کی دینداری کے بغیر بیرون کی دینداری ایسا ہے جیسے چھلکا، مغزہ نہیں ہے اندر، بادام کا اوپر کا چھلکا ہے، اندر مغزہ ہی نہیں ہے. اور اسی لیے جو لوگ اندرون کا انکار کرتے ہیں نا، ان کو اصحاب قشر بولتے ہیں، چھلکے والے. کتابوں میں آپ دیکھیں گے ایک لفظ، جو لوگ جو ہے نا تصوف کا انکار کرتے ہیں ان کو اصحاب قشر لکھتے ہیں، چھلکے والے لوگ، چھلکے کے قائل ہیں، اندر گری اور مغزے کے قائل ہیں. جبکہ چھلکا مغز کی حفاظت کے لیے ہی ہوتا ہے، اور چھلکا ایک تشبیہ ہے کہ اسی میں محفوظ کیا جاتا ہے گری کو، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ چھلکا پھینک دے سکتے ہیں آپ، اس کے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا. گری کا وجود جو ہے نا بغیر چھلکے کے نہیں ہوتا. بعد میں آپ استعمال کرنے میں گری کہتے ہیں، اندر کے بیج کو گری کہتے ہیں، مگر وجود تو اس کا اسی سے آتا ہے. اس لیے ہے وہ شریعت کا حصہ. ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کی مثال دودھ کی ہے، طریقت کی مثال دہی کی ہے، حقیقت کی مثال جو ہے نا وہ مسکے کی ہے، اور معرفت کی مثال جو ہے وہ گھی کی ہے. دودھ میں سے دہی، دہی سے مسکہ، مسکے سے گھی. آپ بولیں گے کہ صاحب ہم بغیر دودھ کے گھی نکالیں گے، نہیں کرتا. بغیر شریعت کے طریقت کوئی چیز نہیں ہوتی، بغیر شریعت کے حقیقت کوئی چیز نہیں ہوتی، بغیر شریعت کی معرفت کوئی چیز نہیں ہوتی. علمنا مقید بالکتاب والسنہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مرفوض ہے کہ ہماری ہر بات مقید ہے کتاب و سنت کے ساتھ، کوئی بات کتاب و سنت سے باہر بولنے کے عادی نہیں ہے. صوفیہ نے جو بات کہی، حقیقی صوفیہ مشائخین نے، وہ کتاب و سنت سے ہٹنا جانتے ہی نہیں بولا. اب جو کتاب و سنت سے ہٹ کر تصوف جس کا نام دیا جاہلوں نے، بدعتیوں نے، وہ ہو ہی نہیں. وہ اپنے مشائخین کے بزرگوں کی بات ہوتی نہیں، بگاڑا ہوا ہے. وہ بگاڑ کی بھی بڑی تاریخ ہے کہ وہ آتا کیسا ہے، داخل کیسا ہوتا ہے دین میں، لوگ اس کو پھر دین کیسے سمجھنے لگتے ہیں. جب ایک آدمی واقف تھا اس لائن سے، انہیں گزر گیا، انہیں جانے کے بعد میں جو واقف نہیں تھا اس کو اس کی گدے پہ بٹھا دیں گے تو انہیں کیا حشر کریں گا؟ اس کا حکیم صاحب کا، حکیم صاحب کے بیٹے کا حشر ہو جاتا. ایک حکیم صاحب تھے، نواب صاحب کا علاج کرتے تھے، بیٹے کو ساتھ لے کے جاتے تھے ہاتھ پر. وہاں جانے کے بعد تخت کے نیچے جو ہے نا آرنج کا چھلکا دے کے، ان کو نزلہ زکام ہو گیا تھا، تو انہوں نے چھلکا دے کے اندازہ لگا لیا، سنترے بہت کھایا شاید، یہ سردی ہو گئی نواب. تو انہوں نے آپ سنترے ونترے زیادہ کھائے کیا ہوئے تو جی ہاں اور وہ دوا ہوا دے دے کے آ گئے. بیٹا آنے کے بعد میں پوچھا، آپ بات مارو کیسے مارے، انہوں نے سنترا کھایا، ارے اس کے پلنگ کے نیچے سنترے کے چھلکے تھے، میں اندازہ لگا لیا. حکیم صاحب کا انتقال ہو گیا، انہوں ہاون دستہ لے کے بیٹھ گئے، دوائیں پیس میں سیکھے ہو گئے کچھ نہیں. وہ نواب صاحب نہیں مرے تھے جب تک، نواب صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تو بلائے، تو بولے بیٹا حکیم ہے چلو اس کو ہی بلا لو. وہاں جا کے یوں جھانک کے دیکھا تو پلنگ کے نیچے چمڑا پڑا ہوا تھا تھوڑا سا. انہوں نے بولا حکیم صاحب آپ نمدا کھائے کیا؟ نمدا بولتے چمڑے کے. حکیم صاحب دیکھ کے بولے، اپنے خادم کو بولے جو کان پکڑ کے نکال دے، بے ودا دیں گے، پیٹ میں الف نہیں ہے، میں شروع کر دیا. بولتے نمدا کون کھاتا ہے؟ اب باہر آ کے بولا میرا بابا بولا سنترا کھایا کیا بولے تو مان لیا، میں نمدا کھایا کیا بولے تو نہیں ماننا والا. پھر ایسے لوگ جب ذمہ دار بنے نا تو پھر وہ بیچاروں کو نبھانا تھا، اپنا اپنی جہالت سے اخراج نہیں کرتے تھے، نبھانے لگے. اس سے یہ ساری بدعات اور خرافات جو دین کے نام سے، تصوف کے نام سے، مشیخت کے نام سے وجود میں آ گئی، قبر پرستی وجود میں آ گئی، وہ ایک پورا نظام جو ہے نا اہل اللہ اور بزرگان دین کے بارے میں غلط تصورات، کانسیپٹ، ساری چیزیں آ گئی. حالانکہ اہل اللہ حق ہیں، اہل اللہ کی کرامات حق ہیں، اہل اللہ کے تصرفات حق ہیں، اہل اللہ کی برکات حق ہیں، اہل اللہ کا اللہ والوں کا فیض حق ہے، سب حق ہے، لیکن اس کا ایک ہے، اس میں علم ہے، اس میں کہ کون سی چیز کیا مراد ہے، اس بات اہل اللہ کے فیض سے کیا مراد ہے، ان کی برکتوں سے کیا مراد ہے، ان کے تصرفات سے کیا مراد ہے، وہ کہاں ہے ربانی. اس کے بعد مجلس سے ووٹ کی چلا گئی. ہاں مچھر ہوگی، گھر کے جو لوگ پروگرام رکھ دے کے کاموں میں لگ جاتے ہیں نا، میرے کو بڑا خراب دکھتا. میں بولتا بھائی تم کو تو سب سے آگے بیٹھنا چاہیے، اگر اچھی چیز ہے تو آپ کو آگے بیٹھنا چاہیے، اگر اچھی چیز نہیں ہے تو پھر دوسروں کا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں. صاحب آ رہے وہاں جا کے اندر بیٹھ گیا. میں یہ بول رہا تھا کہ اگر مجلس اچھی چیز ہے تو تم کو سامنے ہونا چاہیے، اور اگر خراب چیز ہے تو ان سب کا کہ وقت خراب کر رہے ہیں آپ. میں بول رہا ہوں یہ بیوقوف ہے، کیا تھا بول رہا ہوں بولوں گا تو میرا دل لگی کر رہا ہوں، میری طبیعت میں مزاح ہے تھوڑا، مگر صحیح بات بھی بول دینے کی عادت ہے. یہ جو لائن ہے میرے دوستو، یہ لائن بہت اس وقت مزمحل چل رہی ہے. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی آخری عمر میں، فرمایا کہ خانقاہوں کا نظام ختم ہو رہا ہے، خانقاہوں کے نظام کو زندہ کرو. جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا دیں. بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، تربیت کا نظام تھا، تصفیہ باطن کا نظام تھا، ہزاروں لاکھوں کا رجوع رہتا تھا ایک ایک شیخ کے پاس. لوگ آ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، انشغال اختیار کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، اپنی تربیت کر رہے ہیں، اپنے باطن کی دینداری سیکھ رہے ہیں، کیونکہ باطن کی دینداری میں بڑی ڈیٹیلس ہیں، بڑی تفصیلات ہیں. شیطان کن کن راستوں سے، کس کس طریقے سے آدمی کو بہکاتا ہے، نفس کن کن باریکیوں کے ساتھ آدمی کو صحیح حق سے بچھلاتا ہے، اور کیسے کیسے امراض میں مبتلا آدمی ہوتا ہے، جو کہ بالکل آدمی کے ایمان کو اور مذہب کا ستیہ ناشا کر دیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. میں اپنی جگہ پر یہ سمجھ رہا ہوتا کہ میں بہت اچھا ہوں، لیکن اس سے زیادہ گندا زمین پر کوئی آدمی نہیں چل رہا ہوتا. بہت گندی چیز ہے. اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ احسان ہے کیا، یہ تصوف ہے کیا، یہ باطنی دینداری ہے کیا. اس باطنی دینداری میں داخل ہونے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکی کا راستہ کھلتا ہے. اس کے بغیر کوئی آدمی ایک اینچ اللہ کے قریب نہیں ہوتا، ایک اینچ نہیں بڑھتا اللہ کی طرف. جب تک آدمی کا اخلاص نہیں بنتا، جب تک آدمی کا توازن نہیں بنتا، جب تک آدمی کے اندر صدق نہیں بنتا، جب تک اس میں صبر و شکر نہیں بنتا، جب تک اس میں حب نہیں بنتی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، جب تک اس کے اندر سے ریاکاری نہیں نکلتی، تکبر نہیں نکلتا، عجوب نہیں نکلتا، حسد نہیں نکلتا، تما نہیں نکلتی، لالچ نہیں نکلتی، بے شکری نہیں نکلتی، بے صبری نہیں نکلتی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے شکایت نہیں نکلتی، بخل نہیں نکلتا، بزدلی نہیں نکلتی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب میں وہ آدمی ہے ہی نہیں اندر سے کچھ نہیں. جب اندر سے کچھ نہیں ہے تو کس اعتبار سے اس کو کنسیڈر کیا جائے؟ آدمی تو پورا اندر باہر کے ساتھ ہے اللہ کے پاس. باہر بنا اندر نہیں بنا، خالی چھلکے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اندر بنا باہر نہیں بنا ایسا ہوتا نہیں. بعض مرتبہ باہر کیسی ہے، ہمارے ہمارے دل ہمارے دل ہمارے دل کا معاملہ الگ ہے. تمہارے کو کیا معلوم صاحب، تم جاؤ اپنا کام کرو. باہر دلیل ہے اندر کی. یہ امپاسبل ہے کہ اندر بنے اور باہر نہ بنے. باہر نہیں بنا ہوا ہے تو اندر گڑبڑ ضرور ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. باہر تو ترجمان ہی ہے. ہر اثر کا تعلق، ہر فعل کا تعلق فاعل سے ہوتا ہے، فاعل کا تعلق صفت سے ہوتا ہے، صفت کا تعلق ذات سے ہوتا ہے. جو فعل باہر صادر ہوا وہ اندر صفت کے بغیر نہیں ہوتا، اور جس صفت کی وجہ سے وہ فعل صادر ہوا وہ صفت اسلامی ہے تو اسلامی سامنے آئے گا، غیر اسلامی ہے تو غیر اسلام سامنے آئے گا. تندرست ہے تو تندرستی سامنے آئے گی، بیماری ہے تو بیماری سامنے آئے گی. دیکھیے باہر اندر کے درست، اندر درست ہے اور باہر درست نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ باہر درست ہے اور اندر درست نہیں، کیونکہ بتکلف آدمی باہر کو سنوارا ہوا ہے، کر رہا ہے ایسا بشوک کر رہا ہے ایسا کہ میں بنا ہوا ہوں، مگر اندر سے بنا ہوا نہیں. ایسا بہت ہوتا ہے. اور ہمارے اندر اپنے ہم کو اپنی فکر کرنا ہے، دنیا کیسی ہے کیا ہے اس سے بحث نہیں، دنیا کیا کر رہی ہے اس سے مجھے بحث نہیں. ایک آدمی کو صرف اس سے بحث ہونی چاہیے کہ میں اندر باہر دونوں سے اللہ کا بندہ بن جاؤں، فدخلی فی عبادی کا مزداد بن جاؤں، کہ میرے بندوں میں تو داخل ہو جاؤ. تو بندوں میں کس کو، بندے تو سارے اللہ کے ہیں نا، پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بندوں میں داخل ہو جائے؟ یا یہ تم نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. تو دوسرے بندے نہیں اللہ کے، کہ وہ بندے ہیں لیکن وہ میرے نہیں ہوتے، انہوں نے کسی اور کی بندگی کی، میرے بندے اندر باہر سے میرا ہے تو انہیں میرا، جیسے ہی میرے بندوں میں داخل ہوگا ویسے ہی میری جنت میں داخل ہو جائے گا، ودخلی فی عبادی ودخلی. اور میرے بندے میں داخل کب ہوتا ہے؟ جب نفس مطمئنہ ہوتا ہے، غایت النفس المطمئنہ ارجع الى رب. نفس مطمئن ہونے سے کیا مراد ہے؟ المطمئنہ عن مخالفت الشرعی، شریعت کی مخالفت سے ٹھہر گیا، شریعت کی مخالفت نہیں رہی ابھی تو مطمئن ہوا ہو. مطمئنہ کا مطلب بے خوف ہونے کا نہیں ہوتا، جو جتنا زیادہ اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. جتنے انبیاء گزرے ہیں سب اللہ سے ڈرنے والے تھے، سب کو آخرت کا خوف تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا اتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، آخرت کی فکر نہیں ہوتی. مطمئنہ سے مراد ہے مخالفت سے ختم ہو. انہوں نے سمجھ گیا کہ مخالفت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور مخالفت کرنا فضول ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ نفس جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. ہاں اتنی بڑی چیز ہے وہ، اتنی بڑی چیز ہے وہ. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ شیطان سب کو گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ تو فرمایا اس کے نفس نے. شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کے نفس نے کیا. ہر ایک کے پاس یہ تو وہی نفس ہے جو شیطان کے پاس ہے. نفس اپنے ذات کے اعتبار سے ایک ہی رہتا ہے. نفس ایسی گہری قوت کا نام ہے، اس کے اندر جتنی صفات ہیں رذائل، اس سے جتنی صفات ہوتی ہیں وہ رذائل ہی ہوتی ہیں. نفس کی تمام صفتیں کمینے پن کی ہوتی ہیں، یہ قاعدہ ہے. جہاں نفس ہے وہاں کمینہ پن ہے، کمینگی، رذالت، حق تعالیٰ سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری پیدا کرنے والی چیزیں وہ نفس کے ساتھ لگی ہوئی. اسی لیے اس کے تمام صفتوں کے جتنے نام ہیں وہ شریعت میں پسند نہیں. جیسے حرص کرنا نفس کی صفت ہے، تما کرنا نفس کی صفت ہے، تکبر کرنا نفس کی صفت ہے، ریاکاری کرنا نفس کی صفت ہے، بے حیائی کرنا نفس کی صفت ہے، بزدلی کرنا نفس کی صفت ہے، بخل کرنا نفس کی صفت ہے، احسان فراموشی کرنا، ناشکری کرنا نفس کی صفت ہے، برداشت نہیں کرنا، شکایت کرنا، بے صبری کرنا نفس کی صفت ہے، اللہ کی تقریر پر راضی نہیں رہنا نفس کی صفت ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا نفس کی صفت ہے، اپنے کو اچھا سمجھنا نفس کی صفت ہے. ان میں سے یہ سب کبائر ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہیں، یہ تمام گناہ گناہ کبیرہ ہیں. یہ یعنی ایکول ٹو شراب اور چوری اور ڈکیتی اور رشوت اور سود ہیں. ان بیماریوں میں سے کسی بیماری میں ایک آدمی مبتلا ہے، دوسرا آدمی شراب پیتا ہے، شرابی ہے، دونوں میں فرق کرنے والا جاہل ہی ہو سکتا ہے. یہ کتنا بڑا اہم موضوع ہے، ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بھائی ہمارے نفس کے اندر کیا کیا رضائل، اور ہر ایک کے اندر رضائل ہو، اس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے. اس لائن کا نام ہے احسان. حدیث میں جو اصطلاح استعمال کی گئی وہ احسان ہے، اور پھر یہ اصطلاح جو ہے آہستہ آگے جاتے جاتے جاتے، جیسے اسلام کی اصطلاح بعد میں جا کے فقہ بن گئی نا، اسلام ظاہری عمل کا نام ہے، اسی کا نام فقہ ہے، ایسے اس کا اصطلاحی نام بعد میں جا کے تصوف بن گیا. اور دل سے جو دل اصل ہے، دل قوت کا نام ہے خاص، اور انتہائی عجیب و غریب قوت کا نام ہے. اور اس میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے، اتنا پھیلاؤ ہے دل کی قوت میں، کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کے کونے میں آتے ہیں جی. اور ہر آدمی کے پاس ہے، ہمیں قدر ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے. ساتوں آسمان ساتوں زمین دل کے کونے میں آتے ہیں، اور یہ مولانا روم نے لکھا ہے اس لیے بتا رہا ہوں آپ. تو وہ لوگ تو دیکھے ہوئے ہیں نا، کائنات کو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، دل کی وسعتوں سے واقف ہیں. اور اس میں اتنی گنجائش ہے مکان میں، ایسا میدان فراہم کرتا ہے دل کے، لا یسعنی ارض ولا سما ولا ولکن یسعنی قلب رجل مؤمن. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آسمان و زمین مجھے نہیں سما سکتے، اللہ پاک فرمائے، لیکن مومن کا دل مجھے سنبھال لیتا ہے. تو دل اپنی حقیقت کے اعتبار سے جتنی صفات رکھتا ہے وہ پورے ایمان والی ہیں، معرفت والی ہیں، اللہ کی نزدیکی والے ہیں، وہ سب اللہ کو پسند ہیں. لیکن نفس اپنی صفات کو اتنا غالب کرتا ہے کہ دل کی صفات کو ہٹا کے اپنی جگہ بنا دیتا ہے. اس لیے نفس کی صفت دل کی صفت ایک ہی دکھتے رہتی، شو ایک ہی ہوتی، کیوں انہیں غالب آ گیا، چھا گیا اس پر، وہ اس کو چھپا دیا، بالکل مستور کر دیا ان کے حوالے. اسی لیے بڑے مجاہدے، بڑی ریاضتیں کروا کے پہلے آدمی کا تزکیہ کرایا جاتا تھا خانقاہوں میں. اولیاء اللہ کے پاس جو نظام تھا تربیت کا، وہ اس لیے تھا، صحابہ کرام کو ضرورت نہیں پڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت باقی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو نور پڑتا تھا، جو روشنی پڑتی تھی ان کے باطن پر، ایک دم چمک جاتے تھے اندر. سارے صحابہ مزکہ تھے، نفس نہیں رہا تھا وہاں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، ایسا نہیں کہ ہمارا اپنا حسن ظن ہے، حضور نے تصدیق فرمائی، اللہ نے تصدیق فرمائی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے. وکانو احق بها واہلہا، یہ کلمے کا صحیح محل بننے کے زیادہ حقدار ہیں اور اس کے اہل ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کتنا کچھ ہے قرآن پاک، شہادت دی اللہ پاک نے کہ ان کا دل وہاں آ گیا جہاں میں چاہتا ہوں، ان کا نفس ویسا ہو گیا جیسا میں چاہتا ہوں۔ یہ جیسے باہر سے دیندار ہیں ایسے اندر سے بھی اتنے دیندار ہیں، اس سے زیادہ دیندار ہیں، ان کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ آراستہ ہے۔ میرا پسندیدہ گروپ ہے رضی اللہ عنہم و رضوا الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدول۔ صحابہ کرام کے دور کے بعد میں لوگوں کے اندر جو ہے نا ایک قسم کی پرچھائی، ایک قسم کا دھواں اندر باطن پر، ایک قسم کا میل آنا شروع ہوا، کیونکہ جیسے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فزیکلی دوری ہونا شروع ہوئی، ایک ہوتی ہے ایمانی ایک ہوتی فزیکلی۔ ایمانی دوری تو نہیں ہوئی صحابہ کو، تابعین کو آج تک بھی نہیں ہے ایمانی دوری، مگر فزیکلی ایک وجود جو تھا آپ کا اس کا بھی ایک خاص اثر تھا۔ اسی لیے صحابی کا مرتبہ کسی رہن میں نہیں آ سکتا، کسی ولی میں نہیں آ سکتا، جو ظاہری اعتبار سے جو دوری ہوئی تو اس کی وجہ سے وہ غفلت اور نفس کے اثرات جو ہے نا وہ آنا شروع ہوئے۔ تو سب سے پہلے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اپنے پاس ایک ایک ہفتہ دو دو ہفتہ ٹھہرا کر اس پر محنت کر کے، چونکہ لمبا کام نہیں کرنا پڑتا تھا، محل زیادہ نہیں آ رہا تھا، تھوڑا تھوڑا سا تھا، وہ تھوڑا تھوڑا دھو کے صاف کر دیا تو ٹھیک ہو جا رہا تھا، صفت احسان آ جاتی تھی، ہفتے دو ہفتے میں آ جاتی تھی، وہ بھیجنا شروع کیا۔ تو خانقاہ کا پریکٹیکلی نظام حسن بصری سے شروع کیا گیا۔ تابعین میں سے حضرت ام سلمہ کی گود میں، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں کھیلے تو ہیں، کیونکہ ان کی امی جو ہیں وہ حضرت ام سلمہ کی باندھی تھی۔ میں بات کرتے کرتے پانی کھا لیتا ہوں، یہ تو مجلس ہے کوئی بیان تھوڑی ہے۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے میرے دوستو، ایک تو یہ فن ہے تہذیب نفس کا، تزکیے کا، اور جب آدمی اس لائن میں چلتا ہے نا تو اس لائن کے احکام اور مسائل الگ ہوتے ہیں، پھر علوم الگ ہوتے ہیں۔ کل تھوڑا سا مضمون اس کا نکلا تھا یہاں پہ، اس کی وجہ سے پھر آج یہ مجلس رکھے، تو کل جو لوگ تھے ان کو جلدی اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا شروع کرتا ہے اور اندر سے دوستی بنانے کی فکر کرتا ہے، تہذیب نفس کرنا شروع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطے کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے احتیاج کیسی بندے کو ہے اور اللہ پاک کیسا سمد اس کے ساتھ ہے، اور ان دونوں چیزوں کو پھر اللہ ربوبیت کے ذریعے سے کیسے ظاہر کرتے رہتے ہیں، یہ چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں علم قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا علم پھر اس سے ہوتا ہے، اور جتنا نفس کے اندر صفائی آئے گی اتنے اس علم کے اندر آدمی ترقی کرتا ہے، اس کے بے شمار لیول، اسی لیے ولایت خاصہ کے بے شمار لیول ہوتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر لمیٹڈ ہے، غیر محدود ہے، وہ ذات غیر محدود ہے، اس لیے ان کی نزدیکی بھی غیر محدود ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب ان کے علوم کھلتے ہیں تو وہ بھی پھر غیر محدود ہوتے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ اس کے علوم بہت بیان فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو بھی مزہ لگ جائے، تھوڑا سا پتہ چلے کہ یار یہ بھی ایک دنیا ہے جس میں جانا چاہیے، کیونکہ جب آدمی کو ٹیسٹ سمپل مل جاتا ہے تھوڑا سا تو تب ہوتا ہے کہ ہاں ہے کچھ یہاں، واقعی وہ خالی زبانی بات نہیں ہے، وہ بنایا جائے گا۔ ورنہ عموماً عام بزرگوں کو دیکھا کہ وہ نہیں بیان کرتے، سلسلہ قادریہ کے لوگ بیان کرتے زیادہ، سلسلے چشتیہ کے لکشمندیہ کے لوگ بیان نہیں کرتے زیادہ، علوم سب کے پاس ہوتے ہیں، کوئی بیان کرنے کا عادی ہوتا ہے کوئی نہیں بیان کرنے کا عادی، اور تربیت کا انداز سب کا الگ ہے، چشتیہ والوں کا، قادریہ والوں کا، نقشبندیہ والوں کا، سہروردیہ والوں کا، سب تربیت سب ہی کرتے ہیں، لیکن ایک تربیت کا اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے یہ سلسلے الگ ہوئے تھے۔ اور جیسے فقہ کے اندر چار امام ہیں، تصوف کے اندر بھی چار امام ہیں، یہ سب جیسے وہاں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہے نا، ایسے یہاں پہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی ہے، وہ فقہ ظاہری کے چار امام ہیں، یہ فقہ باطنی کے چار امام ہیں، وہ بھی قرآن حدیث کی تفسیر کرنے والے، تشریح کرنے والے، یہ بھی قرآن حدیث کی تفسیر تشریح کرنے والے، اپنی طرف سے کچھ بولنے والے نہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی اس لیے تھوڑی مانتے ہیں کہ ان کو کوئی مستقل حیثیت، ہم ان پہ یہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اس بندے نے قرآن سے جو مسائل نکالے وہ زیادہ قابل اعتماد، اس بندے نے حدیث سے جو مسائل نکالے وہ زیادہ ٹرسٹبل ہیں، ہم قرآن کو فالو کرنا چاہتے ہیں، یہ تھوڑی کہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا چاہتے ہیں، مگر قرآن کو، قرآن کے معنی کو، مسائل کو فائنڈ آؤٹ کرنا یہ ہر ایک کی بلکہ چیز نہیں ہے، ان کا جو فائنڈ آؤٹ کیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ٹرسٹیبل ہے، یہ مطلب ہوتا تقلید کا، کیونکہ یہ مطلب معلوم نہیں ہے ان لوگوں کو، اس وجہ سے کچھ بھی بولتے رہتے ہیں تقلید کرنے والوں کو۔ جو آدمی تقلید نہیں کرتا کسی امام کی، اس کے گمراہ ہونے میں شک کرنا غلطی ہے، उसके गुमराह होने में शक करना भी गलती है, शक भी नहीं करो, वो गुमराह है, पक्का गुमराह है, जो सारे मामलों से किसी को भी नहीं मानता। और जो चारों को तो मानता है लेकिन चारों को फॉलो कर लेता है, कभी इसकी मान लिया कभी उसकी मान लिया, वो भी अव्वल दर्जे का बेवकूफ है, वो भी नादान है, उसको भी नहीं पता है कि वो क्या मतलब होता है तकलीफ का, वो बहुत गलतकार होता है। जिस इमाम पर आप भरोसा करेंगे उस इमाम की तहकीक के अलावा जो तहकीक होगी वो गलत होगी, ये मतलब है इमाम को मानने का। तो गलत चीज को भी मान रहे, सही चीज को भी मान रहे, हलाल को भी मान लेते हराम को भी मान लेते, वो भी इमाम बोला था, इमाम हक पर होने का ये मतलब नहीं होता इमाम की हर बात हक पर होती, उसने तो इश्तेहाक किया, लेकिन आपके इमाम की जो बात है अगर उसके अगेंस्ट में है दूसरे इमाम की बात, उसका गलत होना कंफर्म है, वो सही हो ही नहीं सकती। लोगों को तकलीद का मतलब भी नहीं मालूम पूरा, कैसे हो सकता है? एक इमाम की तहकीक में एक चीज हराम है, दूसरे इमाम की तहकीक में वो चीज फर्ज है, वाजिब है, फर्ज और हराम को कैसे जमा करोगे, वाजिब और हराम को कैसे जमा करोगे? या ये सही है या ये सही है? आप अपने इमाम पे एतमाद करते हो तो बोलते हमारे इमाम ने जो तहकीक की है कुरान हदीस से वो ज्यादा सही, लिहाजा वो गलत है, उनको वो बात गलत बोले तो इमाम गलत नहीं होता, इमाम ने इज्तिहाद किया। अल मुज्तहिद युक्ति व युसी, इज्तिहाद करने वाला गलती भी करता है नहीं भी करता है, और चूंकि उन्हें उसी इज्तिहाद के साथ इज्तिहाद किया, काबिलियत थी उसमें, इसलिए गुनहगार नहीं होता वो, मगर सही थोड़ी हो जाएंगी उसकी तहकीक, सही होने का तो कोई सवाल ही नहीं पड़ता। एक ही को फॉलो करना पड़ता है दीन पर रहने के वास्ते, दीन पर रहने का हुक्म जब ही लगेगा जब आदमी एक ही को फॉलो करे, सबको फॉलो करके नहीं रह सकता दीन पे आदमी। तो बातिन के अंदर भी ये चार फिका है, तरीका तरबियत जो है ना, इन सबका अलग अलग होता है कि कोई किसी पर गलबा रखता है, कोई किसी का गलबा रखता है, और इस जमाने में चारों सिलसिले में बैठ करते ताकि बेअदबी किसी की ना हो सके। लोगों की आदत हो गई थी कि अपने को बढ़ा लेना दूसरे को घटा देना, यानी ये बेअदबी वाला रास्ता नहीं होता, इसमें बेअदबी बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसे चारों में बैठ करना चाहिए। प्लस और भी मसलियातें हैं उसकी, एक मसलियात ये भी उसकी उलमा ने सूफिया ने लिखी है, क्योंकि ये बात जो होगी इस मैदान में जो बात उलमा भी बोल रहे बोल के बोलेंगे तो सूफिया मुराद होते हैं। हर मैदान की एक बात होती है, जिस जमीन में आप बात कर रहे हैं उस जमीन के उलमा मुराद होंगे ना, दूसरे थोड़ी मुराद होंगे। तो उन लोगों के नजदीक की बात होगी, तो उन लोगों ने अब यह करना शुरू कर दिया है कि तरीके का अगर एक ही किस्म का रखते हैं तो लोगों के पास इतनी हिम्मतें नहीं है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लोगों के पास इतनी कुव्वतें नहीं है कि इसी एक तरीके से आए, तो वो मुरक्कब बना लेते हैं, मुफरदात से इलाज करने के बजाय मुरक्कबात से करते हैं। मुफरदात कहते हैं एक एक दवाई जड़ी बूटी से इलाज करना, मुरक्कबात कहते हैं उनको भरोसों को मिक्स करके एक दवा बना लेना, कई केमिकल बना मिला के कर देना, इसलिए उसमें से भी लेते हैं उसमें से भी लेते हैं उसमें से भी लेते हैं उसमें से भी, मगर गलबा उनको किसी एक का रहता है। कादरियों के ऊपर गलबा रहेगा तौहीद का, चिश्तियों पर गलबा रहेगा मोहब्बत और इश्क का, नक्शबंदियों पर गलबा रहेगा इत्तेबाए सुन्नत का, सुहरवर्दियों पर गलबा रहेगा रियाजत और मुजाहिदे का। इन लोगों के तरीक हैं अलग अलग। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बढ़ना, अल्लाह तआला से अल्लाह को सोचना, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का ध्यान बनाना, अल्लाह के जिक्र फिक्र में रहना, अल्लाह के मुराकबे में रहना, और अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल करना, ये इल्म तसव्वुफ का मौजू होता है। इसमें ये करना चाहता है बंदा अमली तौर पर भी और इल्मी तौर पर भी, उसके बहुत से दुरूस हैं, बहुत से सबक हैं उसके, उसमें से अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल करने का एक दर्स ये भी होता है, जिसका खुलासा मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर के वक्त देख रहा हूँ, मैं घड़ी देख रहा हूँ, मुझे अंदाजा है कि आपको कितना वक्त लेना चाहिए इस मसरूफ दिन में, किताब भी है कल आपको, मगर ये बातें ऐसी होती है ना कि ये बातें करना चाहिए आदमी, इसमें टाइम नहीं देखना, इसके अंदर मसरूफियत नहीं देखना, इसीलिए तो हम पैदा हुए यार, कब तक धंधे में रहेंगे दुनिया के, थोड़ा सा आगे पीछे करना उसको। हम हमारे मशाइखिन के पास जब बैठते थे तो उनके पास घड़ी देखे तो गुस्सा आ जाता था, हम नाराज हो जाते थे। फिर जवड़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह से बैठूंगे पहले सब चिश्तिया सिलसिले में, फिर वालिद साहब से उसके बाद में, तो हज़रत जवड़ाबादी के पास मुरीदों के लिए इस्लाह वालों के वास्ते खानका वालों के वास्ते रोजाना मजलिस होती थी, वो हफ्ते में साल में एक मरतबा साल में दो मरतबा मजलिस होती, उससे थोड़ी कोई बनता आदमी, वो तो एक अंदाज होता है खाली, उनके बाद रोजाना दर्द होता था। 9 बजे मजलिस शुरू होती थी हजरत की और 1:30 बजे ख़त्म होती, और उससे पहले कोई घड़ी भी नहीं देखता था, 3 घंटे 3:30 घंटे गर्मा में 2 बजे तक, क्योंकि 2:30 बजे नमाज होती थी वहाँ, सुन गए रोजाना। फिर कापी देना अपने हालात की, अपने हालात लिख के देना होता है, पूरे 24 घंटे का हिसाब देना, क्या करे क्या नहीं करे, महसूसात बताना, क्या फील कर रहे हैं अंदर आप, क्या बीमारियां आपने फाइंड आउट की अपनी, और कोई बीमारी अगर आपने अंदर से निकाली है तो किस बेस पे निकाली है, उसका क्या सबूत है कि आप ये कह रहे हैं मेरे अंदर ये बीमारी है, सबूत दो उसका। सबूत जब हम देते थे तो बोलते थे कि ये गलत मैचिंग हो गई, वो लोग फन सिखाते थे, फिर जब वहां जाके کہ اندر کا فن یہ ہے کہ یہ اس کا اثر ہوتا ہے، یہ اس کا اثر نہیں ہوتا، اس کی باریکی کو کون بتانے والا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی، اللہ تعالیٰ کی معیت کی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو سبیلیں ہیں، جو نہریں ہیں، جو طریقہ کار ہیں، اس میں سے ایک طریق جو ہے نا اپنی ذات کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان تعلق کی نوعیت کو پہچاننا، اپنی ذات کے اندر نفس والے پہلو کو پہچاننا اور اللہ رب العزت کی ذات کے کمال والے پہلو کو پہچاننا۔ بہت مختصر بولنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت اجمال ہو جائے آپ کے لیے اور سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ سن لیجئے، کام آنے والی چیز ہے، کیونکہ یہ باتیں بہت لمبی بولیں اور بہت بار بار بولیں تو پھر کھلنا شروع ہوتی ہیں زیادہ۔ ذات مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے ساری مخلوق۔ مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے کہاں تھی؟ ساری کائنات پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھی؟ نہیں تھی نا بھائی، مگر اللہ تعالیٰ ان سے جاہل تھے کیا؟ آئی بات سمجھ؟ مخلوق کوئی نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، کہکشائیں نہیں، پورا سولر سسٹم نہیں، عرش نہیں، کرسی نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، حیوانات نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، کچھ بھی نہیں، پہاڑ نہیں، دریا نہیں، پانی نہیں، ہوا نہیں، نہ بسائط، نہ مرکبات، نہ موالد، کچھ نہیں، نہیں تھے یہ، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، مگر یہ پیدا ہونے سے پہلے تھے کہیں، تو ہی پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ کے علم میں تھی۔ ہر مخلوق خلق سے پہلے اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت کیا ہے؟ علیم ہونا ہے، اللہ جان۔ تو بغیر معلومات کے کوئی علیم ہوتا؟ معلومات نہیں ہے اور علیم ہو کے کیسا ہوتا ہے سر؟ بغیر معلومات کے تو علیم نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک صفت علم سے جب کب سے ہیں؟ جب سے وہ ہیں۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم، ان کی صفات بھی قدیم، جیسے ان کی ذات ازلی، ان کی صفات بھی ازلی۔ تو ان کی صفات میں سے ایک صفت علیم ہونا ہے، تو علیم ہے تو بھی معلومات ہیں ان کے پاس، وہ معلومات کس کی ہیں، کس کے بارے میں ہیں؟ مخلوق کے ہی بارے میں، یہ جتنے بیٹھے ہیں اللہ پاک کی معلومات، اس سے پہلے جو پیدا ہوئے سب اللہ پاک کی معلومات، آئندہ جو آئیں گے وہ اللہ کی معلومات، زمین میں جو کچھ ہیں وہ اللہ کی معلومات، آسمان میں جو کچھ ہیں وہ اللہ کی معلومات۔ تو پوری مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے معلوم ہوتی ہے، اور مخلوق ہونے کے بعد بھی معلوم ہی رہتی ہے، یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے ذرا۔ وہاں پہ کوئی تغیر تبدل نہیں ہے کہ انہوں مخلوق کرنے کے بعد میں معلوم سے ہٹ جاتا، کہ نہیں ہٹتا، وہ تو صفت ہے ان کی۔ ذہن خالی تھوڑا، علم خالی، علم سے خالی تھوڑی ہو جائیں گے اللہ پاک، وہ تو ہے کہ صفت۔ وہ تو معلومات الہیہ جو ہیں اسی وجہ سے ہے، وہ بکل شیء علیم، وہ ہر شے کا علیم ہے۔ لا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس کو اس نے پیدا کیا اس کو نہیں جانے گا، وہ تو خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، خبر بھی کیسا ہے، لطیف ہے۔ تو جتنی مخلوقات ہیں وہ پوری کی پوری جو معلومات ہیں، یہ معلومات ذوات خلق کہلاتی ہیں، مخلوق کی ذاتیں ہیں یہ جو اللہ کے علم میں، اور ایک ذات اللہ کی ہے جو ان کا اپنا، ان کی اپنی ذات ہے۔ تو یہ جتنی ذوات خلق ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ثابت الذات مسلوب الوجود، ان کی ذات کا ثبوت علم الہی میں ہے پہلے سے، جب سے اللہ ہیں، جب سے اللہ پاک ہر مخلوق کو جانتے ہیں، تو اس مخلوق کی ذات کا ثبوت ہے، لیکن وجود نہیں، موجود نہیں تھے نا، مسلوب الوجود، اسی وجہ سے وجود کی نفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ساری کی ساری مخلوقات ثابت الذات ہے، مسلوب الوجود ہے۔ یہ مجھے اس وجہ سے کہنا پڑا کہ میں جو پہلے درس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی، وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، جب تک اتنا ذہن نہیں آئے گا وہ بات کی بات بالکل نہیں کھل گئی، نہیں کھل سکتی۔ جب مسلوب الوجود ہے، وجود نہیں ہے اس کے پاس میں، تو وہ جو ذات خلق ہے، مخلوق کی جو ذات ہے اللہ کے علم مبارک میں، وہ زندہ ہے مردہ ہے؟ ذات خلق میت ہے، زندہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، ہماری جو ذات ہے وہ میت ہے، اللہ کی ذات زندہ ہے، ہمارا تو، ہمارا وجود ہی نہیں ہے، تو ہم زندگی جو ہے نا وجود کے آثار میں سے ہے۔ زندگی کس کے آثار میں سے؟ وجود کی صفات میں سے ہے، وجود ہی نہیں ہے اپنے پاس، یہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ سائنس میں اور اسلام میں عقیدے کی جو شروعات ہے نا پنگے کی، وہ یہیں سے ہے۔ سائنس میٹیریل کو قدیم مانتی ہے، اسلام میٹیریل کو قدیم نہیں مانتا، مادہ قدیم ہے اس کے پاس، ایک چیز تھی دھماکہ ہوا تو ایک کائنات بن گئی، تھی تو دھماکہ ہوا نا، مادہ قدیم ہوتا سائنس کے پاس، پرانے فلسفے والوں کے پاس میں بھی مادہ قدیم ہوتا ہے، اسلام والوں کے پاس یہ ہے کہ مادہ تھا ہی نہیں، مادہ حادث ہے، اس کو پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے خلق کا تصور دیا جاتا ہے ہمارے پاس، نہیں تھے ہم۔ تو مخلوق کی جو ذات ہے وہ میت ہے، انکا میت و انہم میتو، جو ذات وجود جس کے اندر زندگی ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، اسی وجہ سے واجب الوجود ان کا نام ہے۔ جب موت ہے تو حیات نہیں ہے، جب موت ہے تو موت کے ساتھ جہالت ہے، میت جاہل ہوتا ہے، جب زندگی نہیں وجود نہیں تو قدرت بھی نہیں تو عاجز ہوتا ہے، جب زندگی نہیں وجود نہیں قدرت نہیں تو اضطرار ہوتا ہے. اس طرح کے مناتے ہیں کچھ نہ کر سکنا، ترجیح ہو احد الامرین، دو باتوں میں سے ایک کو ترجیح دینے کا جو ارادے والی جو صفت ہے نا، اس کے اپوزٹ کا نام اضطرار ہوتا ہے. جب زندگی نہیں وجود نہیں تو بولنا کہاں ہے؟ کلام نہیں، گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے. ہماری حقیقت میں یہ سات باتیں ہیں امہات الصفات کے اعتبار سے، ہر ایک کی، عالم ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی ہو، جو مخلوق ہے نا، مخلوق کے پاس موت ہے، مخلوق کے پاس جہالت ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، مخلوق کے پاس میں عجز ہے، مخلوق کے پاس میں یعنی قدرت نہیں ہے، اس کے پاس ارادہ نہیں ہے یعنی اضطرار ہے اس کے پاس، مخلوق کے پاس گنگا پن ہے، بہرا پن ہے، اندھا پن ہے. پھر بقیہ جو دوسرے صفات ہیں نا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کی برانچز ہیں. یہ امہات صفات کی اماں بولتے ہیں، یہ صفات کی امائیں ہیں، یہ امہات الصفات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ کی صفات کی بہت سی قسمیں ہیں، اس میں سے امہات الصفات یہ سات ہیں: حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، سنا ہوگا آپ نے، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو اپنے رب کو بھی پہچان لیتا ہے. اس کی تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے معرفت رب کی، معرفت نفس کے ذریعے سے سورتیں ہیں بہت سی، اس میں سے ایک سورت یہ ہے. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دو پوٹلیاں بناؤ، ذرا گاؤں والوں کو سمجھاتے تھے، دیہات والے بہت مرید تھے ان کے، دو پوٹلیاں بناؤ، ایک پوٹلی بناؤ صفات کاملہ کی اور ایک پوٹلی بناؤ صفات ناقصہ کی. صفات کاملہ وجودیہ، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. دوسری پوٹلی بناؤ صفات ناقصہ کی، موت، جہل، عجز، اضطرار، اندھاپن، بہراپن، گونگاپن. سات ادھر، سات ادھر. توحید یہ ہے کہ جو چیز اللہ میاں کی ہے وہ اللہ میاں کو دینا، جو مخلوق کی ہے وہ مخلوق کو دینا. عدل یہی ہے. اگر کسی آدمی کو یہ پتا چلا کہ واقعی وجود ہی نہیں تھا میرے پاس، تو وجود کی صفات بھی نہیں تھی میرے پاس. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس زندگی کہاں سے آئی ہم نہیں جانتے، یہی وجہ ہے کہ قدرت کہاں سے آئی ہم نہیں جانتے، یہی وجہ ہے کہ ارادہ کرنا کہاں سے آیا ہم نہیں جانتے، یہ وجہ ہے کہ بولنے کی صفت ہمارے اندر کہاں سے آئی ہم نہیں جانتے، ہم لائے خرید کے لائے، یہ وجہ ہے کہ دیکھنے کی صفت کہاں سے آئی ہم نہیں جانتے، یہی وجہ ہے کہ سننے کی صفت کہاں سے آئی ہم نہیں جانتے. ہمارا اپنا ہے ہی نہیں ہے، ہم امین ہیں ان کے، امانتیں ہیں یہ ہمارے پاس، ہماری ذاتی نہیں ہوتی، نہ ہم نے خریدا نہ ہم نے بنایا اس کو، نہ ہم نے خریدا ہے اس کو نہ ہم نے بنایا ہے، نہ ہمارے اماں ابا نے خریدا نہ ہمارے اماں ابا نے بنایا. ماں باپ کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. فرائتم ما تمنون انتم تخلقون ہو ام نحن الخالقون، جب تم منی ٹپکاتے ہو تو تم خالق ہو یا ہم خالق ہیں؟ قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں پوچھ رہے ہیں اللہ پاک، اگر تم خالق رہتے تو سب چاند کے جیسے ہی رہتے تھے، نہیں کون کالے تبھی کیسا پیدا ہوتا، سب مکے مدینے میں ہی ہوتے تھے، کون یہ ادھر ادھر کہیں ہوتے تھے، ماں باپ کا کچھ نہیں رہتا. اللہ صفات وجود اللہ کی ذات کے ساتھ میں لگا ہوا ہے تو صفات وجود اللہ کے ساتھ ہیں، عدم ہمارے ساتھ میں لگا ہوا ہے تو صفات عدم ہمارے ساتھ ہیں. عدم مانے وجود نہیں ہونا. حضرت جدید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذوات خلق کی حقیقت عدمات ہیں، عدمیات ہیں، سارے معدومات ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے، اپنے اللہ کے وجود کے خزانے سے اپنے اندر وجود دیکھنا، اللہ کے حیات کے خزانے سے اپنے میں حیات دیکھنا، اللہ کے علم کے خزانے سے اپنے اندر علم دیکھنا، اللہ کی قدرت کے خزانے سے اپنے اندر قدرت دیکھنا، اللہ کے ارادے کے خزانے سے اپنے اندر ارادہ دیکھنا، اللہ کے کلام کے خزانے سے اپنے اندر گویائی دیکھنا، اللہ کی بصارت کے خزانے سے اپنے اندر بینائی دیکھنا، اللہ کی سماعت کے خزانے سے، سمیع و بصیر تو وہی، اپنے اندر سماعت دیکھنا، یہ اپنے آپ کو نقص سے پہچاننا اور اللہ پاک کو کمال سے پہچاننا. اور ہمارے نقص کی جگہ پر اللہ کے کلام کی، اللہ کی صفت کی تجلی ہوتی ہے اور ہماری استعداد کی بقدر ہوتی ہے، ہماری جو کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے ہوتی ہے، ہمارے اندر استعداد ہے وہ چیز کو لینے کی، تو ہم صرف جھولی ہے اور کشکول ہے سوال کا، ہم سوال کی جھولی ہیں، وہاں پہ جواب ڈالا گیا. اور یہ آیت میں ہے قرآن پاک، وآتاکم من کل ما سألتم، مجھے تم نے مانگا تھا وہ ہم نے تمہیں دیا ہے. اب آدمی پوچھ رہا ہے میں نے اللہ میاں سے کبھی میری ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی تو میں کب مانگوں گا ان سے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم نے مانگا وہ ہم نے تمہیں دیا ہے. ہماری حالت مانگ رہی تھی، ہم اندھے تھے، مانگ اس بات کر رہے تھے کہ اگر آپ بینائی دیں گے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم بہرے ہیں، اللہ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ سنوائی دیں گے تو ہم سن سکتے ہیں، یہ ہمارا سوال تھا. اب یہ لکڑی ہے نا، اندھی ہے کیا، بہری ہے کیا؟ نہ اندھی بولتے اس کو نہ بہری بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے نہیں بولتے، حالانکہ اندھی بھی ہے بہری بھی ہے، مطلب دیکھ رہی بھی نہیں سن رہی بھی نہیں نا بھائی، لیکن اس کو اندھی بہری بھی نہیں بولتے. اندھی بہری، اندھا بہرا اس کو بولتے ہیں کہ ہے بہرا لیکن اگر اس کو سنوائی دے تو وہ سن سکتا ہے، ہے اندھا اگر اس کو بینائی دے تو وہ دیکھ سکتا ہے، ہے گونگا اگر اس کو گویائی دے تو وہ بول سکتا ہے. تو جو چیز ہو سکتی ہے اور نہیں ہے تو وہ صفت اس کو لگاتے، جس میں وہ صفت استدعا بھی نہیں ہے اس کے ساتھ وہ صفت بھی نہیں لگاتے. انسان کی قسم ایسی ہے کہ وہ یا مرد ہو سکتا ہے یا عورت ہو سکتا ہے، مگر نہیں ہے، نہ مرد ہوا نہ عورت ہوا، تو اس کو بولیں گے ہجڑا بول. فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، ان کو بھی بولیں گے کیا؟ وہاں ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ مخلوق کی قسم دوسری ہے، وہاں میل فیمیل کا چکر ہی نہیں، اس لیے وہاں پہ نہیں بول سکتے کہ نہ مخنث ہیں، وہ مخنث ہیں وہ تھوڑی بول سکتے. تو اپنے اپنے اندر جو ہے نقائص ہیں ان کو یاد رکھنا. اب جو آدمی اپنے کو میت سمجھے، اپنے کو جاہل سمجھے، اپنے کو عاجز سمجھے، اپنے کو مستر سمجھے، اپنے کو جو ہے نا اندھا بہرا گونگا سمجھے، بتاؤ اس کے اندر اب کیا باقی رہتا ہے؟ معرفت سے حقیقت تک آدمی پہنچتا ہے تو پھر حقیقت سے آدمی کے پاس وہ ادراک ہوتا ہے کہ پھر میں پھر میرے نفس میں بڑے پن کی جو خوبو محسوس کی جاتی ہے وہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، پھر میں بڑاپن کس بات سے کروں؟ پھر عاجزی، پھر توازو اس کی صفت بنتی، پھر اس کے عمل میں اخلاص آتا ہے، پھر اس کی نظر صرف اللہ پر ہو کے توکل آتا ہے، پھر اس میں ابدیت کی شان آتی ہے، پھر اللہ نے اگر کچھ دے دیا تو شکر آتا ہے، نہیں دے دیا تو صبر آتا ہے، شکوہ نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے تو کسی کو کچھ باقی تو نہیں تھے نا، ویسے ہی دے دیا فضل میں، اگر کسی کو نہیں دیا تو اس کی کس کا کیا، اس کو کچھ نقصان کر دیا اس کا؟ نہیں دیا بس، اب میرے جیب میں پیسے ہمیں آپ کو نہیں دیا تو میں آپ کو نقصان کر رہا ہوں کچھ؟ صبر کی حقیقت وہی ہے، حسد نہیں، اس کو دے دیا اس کو نہیں دیا، اس کو دے دیا اس کو نہیں دیا، کہنے کو اس کو کیوں دیا، وہ تو کون، تیرا لے کے دیا کیوں، میرے پہ اعتراض کرنے والا تو ہوتا کون؟ وہ ساری ایمان کی حقائق جو ہے نا آدمی پر کھلنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہمیں ملتا ہے اس کے ہم حق نہیں رکھتے، اس میں خالی روٹی ملی سالن نہیں ملا، آپ کا فضل ہے، کیونکہ روٹی کا بھی حق نہیں تھا، آپ کا حق ہے کیا، آپ کا رائٹ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں مجھے روٹی کے ساتھ سالن ملنا ہے؟ روٹی بھی ملنے کا حق نہیں، کہیں گے اس کو تو ذاتی مکان دے دیا، میرے پاس کرایہ کا ہے، اس کے پاس ذاتی گاڑی ہے، میرے پاس ویسی گاڑی ہے، اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس کھٹارا ہے. بھائی جو مل گیا اس پر شکر ہے، چلیے جو ملا ہے وہ بغیر استحقاق کے ملا ہے، حق نہیں تھا کسی کا، رحم پر ملا ہے خالی. اسی وجہ سے پورے مخلوق کی وجود کی جو بدایت ہے وہ رحم کی بنیاد پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا اور رحم کی بنیاد پر کیا، ان کو ضرورت تو نہیں کہ کوئی کام رکا ہوا تھا کیا؟ اور جس مخلوق کو جو دیا وہ فضل کی بنیاد پر ہے، کوئی مخلوق کا کوئی حق نہیں پہنچتا، ہمیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا، جس حالت میں رکھا اس حالت میں راضی رہنا پڑتا ہے. یہ کیوں نہیں دیا، وہ کیوں نہیں دیا، ایک ہمارا آتا ہے شریع بورڈ میں، ہمیشہ اللہ میں کی شکایت لے کے آتا ہے، اللہ میں کیسا ہے، اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں دیتا کیوں نہیں، تو وہ اللہ کا ایک ہے یہ بول کے بیٹھتا میرے سامنے، ایسے ہی ذرا ڈھیلا ہے، مطلب ہے نہیں دنیا کے معاملے میں ڈھیلا نہیں ہے، کاروبار ہے، کماتا ہے، دھماتا ہے، ڈھیلا ہے، بچے سب ہے، لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں فہم نہیں، عقیدے میں فہم نہیں، اللہ کی عظمت نہیں سمجھتا، اللہ کا اختیار نہیں سمجھتا، اللہ کی مرضی نہیں سمجھتا، کہ تیرا حق کیا ہے، تجھے کیا دینا تھا، کیا نہیں دینا تھا، تو کون ہوتا بولنے والا اللہ سے؟ نہیں جب پیدا کرے تو دو، تو پیدا کرے تو دینا کوئی ضروری ہے کیا؟ کوئی ضروری نہیں، دیے تو نہیں چھین لینا کوئی ضروری ہے کیا؟ لے کے چھین لیتے، نہیں دیتے، تھوڑا دیتے، ایک دیتے ایک نہیں دیتے، کچھ دیتے کچھ نہیں دیتے، امتحان کے لیے دنیا میں رکھا ہے، ایک سلسلہ چلتا ہے. یہ جو معرفت کا ایک اصول ہوتا ہے، یہ معرفت حقیقت ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہوتی، یہ طریق علاج نہیں ہے کہ صاحب ایسے طریقے سے علاج کرو اپنے اخلاق کا، نہیں نہیں، یہ حقیقت ہے. اب مانے تو بھی ایسی بات ہے، نہیں مانے تو بھی ایسی بات ہے، اسی وجہ سے اس کا نام معرفت ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام حقیقت ہوتا ہے، حق ہے یہ، ہمارے ماننے نہیں ماننے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، نہ واقعات ہے، واقعہ نفس الامری یہی ہوتا ہے. اس طرح سوچتے رہنا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت، اللہ پاک کا لطف، اللہ پاک کا رحم، اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا کمال، یہ آدمی کے سامنے ہمیشہ آنکھوں کے سامنے بڑھتا رہتا ہے، کھلتا رہتا ہے، اور اپنا نقص اور اپنی کمزوری، اپنا عیب، اپنی احتیاج، یہ کھلتی رہتی. اسی لیے ہم سب محتاج ہیں، بولنے میں بولتے نا ساری مخلوق محتاج ہے، مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، جب کچھ نہیں کر سکتی تو دیکھ کیسا سکتی، سن کیسا سکتی، بول کیسا سکتی، چل کیسا سکتی، پکڑ کیسا سکتی، سوچ کیسا سکتی، ارادہ کیسا کر سکتی، جب مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تو یہ سب جو کر رہی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہی کر رہی ہے نا, اللہ سے ہی تو کر رہی. اللہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ کے پاس صفات وجود ہیں. جو بات سمپل ہے اسی سمپل بات میں یہ گہری باتیں بھی ہیں, مگر چونکہ ہمارا ہم اپنا ذہن ادھر لے جانے کے عادی نہیں رہے تو ہمارا ذہن سفر نہیں کرتا ہوگا, جرنی نہیں کرتا ہوگا, جاتا نہیں ہو, منتقل ہونے کی عادت نہیں رہی, تو فکر کے ذریعے سے ادھر منتقل کرتے ہیں. اسی وجہ سے سالک کے دو بازو ہوتے ہیں جس سے سالک اڑتا ہے. اللہ کی طرف چلنے والا آدمی دو چیزوں سے اڑا کرتا ہے, ایک ذکر سے اور ایک فکر سے. ذکر اور فکر سالک کے دو بازو ہوتے ہیں, اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کے اسماء و صفات میں ان کے افعال میں غور و فکر کرنا. اسی لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ فکر کا حکم ہے. اولم یتفکروا فی خلق السماوات والا, لوگ آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں فکر کیوں نہیں کرتے, غور کیوں نہیں کرتے؟ فکر کرو, تفکروا, لعلکم تذکرون, لعلکم بہت سی جگہ لعلکم تعقلون, لعلکم تعلمون, لو تعلمون, کاش جانتے تم, سوچتے تم, دھیان کرتے تم. بار بار ہے قرآن پاک فکر کی تعلیم, سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کیا ڈر ڈالنا. جب ہم اس طرح سوچ میں اپنے آپ کو بزی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بزی ہوتے ہیں. جب اللہ کی یاد میں بزی ہوتے ہیں تو انہی چیزوں میں ہمارے دل کی ہمارا دل اسی میں انہی گفتگووں میں رہتا ہے, اندر کی باتوں میں رہتا ہے. جب انہی باتوں میں ہوتا ہے تو وساوس سے شیطانی کو جگہ نہیں دیتی, خطرات شیطانی کو جگہ نہیں دیتی. اور خطرہ بنیاد ہے ساری چیزوں کی. پہلے شیطان کلام کرتا ہے, جب شیطان بات کرتا ہے تو ہمارے دل میں بات سنائی نہیں دیتی, مضمون آتا ہے, اسی کو خطرہ کہتے ہیں. اپنا خاطرہ پیش کریں گے بلکہ بولتے نا مسجدوں میں, ان کو یہ نہیں معلوم کہ بول کیا رہے ہیں. اگر خاطرے کی حقیقت معلوم ہوئی تو بول نہیں سکتے. خاطرہ کہتے ہیں شیطانی وسوسے کو, اصل خاطرہ شیطانی وسوسے کو بولتے. خطرہ آتا ہی ادھر سے, وہاں سے کلام شروع ہوتا ہے, اسی سے رغبت پیدا ہوتی ہے, اسی سے پھر آدمی کا رجحان پیدا ہوتا ہے, اسی سے پھر آدمی کا ارادہ ہوتا ہے, نیت کرتا ہے, اسی سے وہی چیز پھر تحریک کرتی ہے, حرکت میں لاتی ہے آدمی. ہر عمل کے پیچھے حرکت ہے, حرکت کے پیچھے ارادہ ہے, ارادے کے پیچھے رغبت ہے, رغبت کے پیچھے جو نا والا میلان ہے اس کا, تبھی تو رغبت ہوئی اس کی طرف, اور میلان کے پیچھے خطرہ ہے. خطرہ کہتے ہیں کلام کلام کو جو نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے آتا ہے, زیادہ تر وساوس شیطانی کے لیے بولا جاتا ہے. اور یہاں سے شروع ہوتی ہے آدمی کی دین اور بے دینی کی جگہ. آدمی دیندار کہاں سے بنتا ہے, کہاں سے نہیں بنتا, اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے نا وہاں سے ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مین شر الوسواس الخناس پر قرآن پاک کو کیوں ختم کیا گیا. یہ جو وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہوتا ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں میں. علماء نے فرمایا ہے کہ چونکہ دین کو نقصان پہنچانے والی چیز کی بدایت اور شروعات یہیں سے ہے, اس لیے اللہ پاک نے اس کی پناہ سکھائی. یہ اگر تمہارے قابو میں آ گیا تو پیچھے کا قرآن پاک پورا قابو میں آتا, یہ قابو میں نہیں آیا تو قرآن پاک قابو میں نہیں آتا. یہ ہے وہ سیکرٹ تفسیر قرآن کا. تو یہ امہات صفات میں صفات ناقصہ کا مجموعہ میں اور آپ سب ہیں, اور صفات کاملہ کا مجموعہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور ہماری صفات ناقصہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کاملہ کی جلوہ گری ہے, جسی کا نام تجلی ہے. اس تجلی سے میں اور آپ زندہ ہیں, اس تجلی سے میں آپ حرکت کر رہے ہیں, اس تجلی سے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, اسی تجلی سے میں اور آپ سن رہے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا فیضان ہر وقت بندے پر رہتا ہے, اس لیے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت محتاج ہوتا ہے. اس لیے پوری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت محتاج ہوتی ہے. ایک سیکنڈ کے واسطے بھی اللہ پاک کی احتیاج کسی مخلوق کو ختم نہیں ہوتی. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی مخلوق کے ذہن میں آیا کہ میں اللہ کو محتاج نہیں ہوں, اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. 11:30 ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اپنی معرفت سے مالا مال فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے باطن کو صحیح کرنے کی فکر نصیب فرمائے, اپنے تزکیہ نفس کی فکر نصیب فرمائے, ایمانی صفات سے اللہ مزین فرمائے, اور نفسانی رضائل اور نفسانی صفات سے اللہ ہم سب کو پاک صاف فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہو, دیر ہو رہی ہے, اس وجہ سے بولو, اس وجہ سے کھا لو, انہوں نے اہتمام کیا ہے.